جو لوگ بڑی عبادت سے نشمہ سے خوب اور کرتے ہیں تدبر کی وجہ سے تو ذکر کے ساتھ ضرور بھی ضرور جانا بتا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ خود معاملے کا حکم دے رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کی عبادت کو مخ پر عبادت قوت عبادت کے قرآن ہی اصل عبادت ہے اور قرآن ہی اصل عبادت سے خلاص اور جو ہے اللہ تعالیٰ سے بندہ جب مانگ رہے تو جتنا یقین کے ساتھ مانگے گا جتنا اعتماد کے ساتھ مانگے گا جتنا اللہ تعالیٰ کے طور پر نازاں ہو کر مانگے گا اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ اس سے قبول ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے دعا کرتے ہوئے لاپرواہی برتنا اور بے یقینی کے پیسے کے ساتھ دعا کرنے کی سادگی ہے کہ انسان پر شہروں کے نام درخواستیں گے اس درخواست اگر پیش ہے کہ ہم کالے اکثر گرداری اپنے درخواست پیش کر رہے ہیں اس کی باری ہے تو اس نے اپنی درخواست جو اپنے گھر گیا تھا وہ پیش کی بادشاہ کے سامنے اپنی عرضی پر پیش کرنے لگا اپنے توجہی کے ساتھ ادھر دیکھ کے ادھر دیکھ کے ساتھ سے توجہ ہٹا کر ایک آدھ گھر کو گھما اپنی عرضی بادشاہ کے سامنے پیش کرتا ہے اور پھر آپ ہی رکھیں کہتا ہے کہ جو پہلے سے معلوم ہے آپ کو ایسے میرے بات کو منظور کریں گے اس نے ساری دل کرائے بات کی اور خود ماری کہتے ہیں تو میں میرے بندہ میرے بھائی کے ساتھ میرے توجہی کے ساتھ اپنے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے تو انسان کہیں نہیں ایسی کہ بادشاہ ہے وہ کے سامنے ہاتھ تو پھیلائے ہوئے ہیں سوال تو کر رہا ہے ایک ایک کو کہنے کے ساتھ توجہ ادھر 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 دنیا کے اندر توجہ رکھی ہوئی ہے اور ہم کی سے مانتے ہیں ان کی سرکاری دھیان جو تعلق ہونا چاہیے نیشن کے ساتھ اور جو دھیان کے ساتھ وہ
ایسی ہے کسی پہلو نہ کسی بہن اللہ سے مانگ رہا ہوں جب تیرے پیٹ میں مروڑ ہو رہی ہے، اگر تجھ سے مانگتا تو میرا گلے گھونٹ دیتا. تو ایسی بے تکلفی کے ساتھ کہا میرا کاروبار ڈوب گیا، 28 کروڑ میرے اوپر آ گئے، اب اپنے اللہ سے نہیں مانگوں گا تو کس سے مانگوں گا جا کر؟ اللہ تعالیٰ کے بارے میں حضرت شخصادی شیرازی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے بیٹھو تو اپنی اوقات کے مطابق مت مانگو، اللہ کی شان کے مطابق مانگو. اپنی اوقات مت دیکھو کہ تھوڑا سا کوئی وہ کشکول آگے کر دیا، تھوڑا سا پیالہ آگے کر دیا. جب اللہ تعالیٰ سے مانگنے لگو تو فرمایا کہ اپنی اوقات کے مطابق مت مانگو، اللہ تعالیٰ کی شان کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق مانگو. وہ دینے والا داتا ہے، اسی نے تو بادشاہت دی ہے، اسی نے تو وزارت سفارتیں دی ہیں، اسی نے تو دنیا کے اندر بڑے بڑے لوگوں کو کیا کچھ نعمتیں نہیں دی. تو وہی ذات اس سے جب مانگنے کا بندہ ایسا عادی ہو جائے کہ دل کھول کے چھوٹی چیز ہو بڑی چیز ہو اللہ ہی سے مانگنے والا ہو، اور ایسے بے تکلفی سے مانگتا ہو، اس یقین کے ساتھ مانگتا ہو، اس اعتماد کے ساتھ مانگتا ہو، ایسا ناز ہو کہ میرا اللہ ہی میرا سب کچھ سنتا ہے، وہی مجھ کو سب کچھ دیتا ہے. شیطان نے جو شرک کے اندر پہلی قوموں کو مبتلا کیا تو لوگ جب اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے، شیطان انسانی حلیہ اپنا کر گیا، کہا کہ اپنی شکل دیکھتے ہو، اپنے حال حلیہ دیکھتے ہو، گناہوں میں آلودہ، سر سے پاؤں تک گندے ناپاک غلیظ، اور چلے اللہ میاں سے مانگنے، شکل دیکھو اپنی، منہ اٹھا کر چلتے بنے. ہاں تمہاری بستی میں جو فلاں فلاں نیک صالحین اولیاء اتقیاء اللہ کے جو نیک بندے نا، وہ پھر بھی پاک صاحب بزرگ لوگ ہیں، اللہ والے لوگ ہیں، ان سے جا کے دعا کرا لیا کرو، وہ پھر بھی ان کی دعائیں اللہ میاں سنیں گے. تم اپنی شکل دیکھو، اپنے کرتوت دیکھو، اپنی حالات دیکھو، چلے اللہ میاں سے مانگنے والے. تو لوگوں کو اس نے اس طرح سے گناہوں پر عار دلا کے شرمندہ کیا، احساس میں مبتلا کیا. نوبت یہاں تک آنے لگی کہ لوگ براہ راست اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہوئے شرمانے لگے، ڈرنے لگے، جھجکنے لگے کہ واقعتاً ہم تو گناہگار ہی گناہگار ہیں. تو قوم اور بستی کے جو بزرگ چیدہ چنندہ ہر زمانے میں ہر قوم میں ہوا کرتے ہیں، تو لوگ ان کے پاس جاتے تھے کہ ہمارے لیے فلاں دعا کر دیں، ڈھمانگ دعا کر دیں. آہستہ آہستہ ہوتے 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 مرور زمانہ کے ساتھ اس ابلیس ملعون نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے کاٹ دیا، اور اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ جوڑ دیا کہ جو بھی مانگنا ہے انہی کا دروازہ کھٹکھٹاؤ. دعا کرنا دعا کرانا دونوں سنت ہیں، لیکن خود انسان کا یقین اللہ تعالیٰ کی ذات پر اتنا پختہ ہو، غالب ہو کہ وہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ سے خود مانگے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اللہ کے نیک بندوں کی دعائیں ساتھ میں شامل ہو جائیں، تو نور علی نور، سونے پر سہاگا. اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتے، ان کی لاج رکھتے ہیں. سلطان محمود غزنوی 16 حملے کیے سومنات کے بت کو فتح کرنے کے لیے، ہندو اور مسلمانوں کا مقابلہ تھا اور بڑی لشکر، مسلمانوں کی بڑی فوج، بڑی کاروائیاں، 16 حملوں کے باوجود بھی ناکامی پہ ناکامی. اس زمانے میں اللہ کے نیک بندے درویش خدامت حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحم اللہ ہوا کرتے تھے، تو کسی نے کہا کہ بھائی بزرگوں کی دعائیں بھی لے لو، کیا پتہ کہ بیڑا پار ہو جائے. تو سلطان محمود غزنوی اس اللہ کے نیک بندے سے دعائیں لینے کے لیے وہاں چل پڑے. ان کی خانقاہ میں جب پہنچے تو خانقاہ میں جھاڑو چل رہی تھی، خادمین جھاڑو لگا رہے ہیں، صفائی افائی چل رہی ہے، جھاڑ پوچھ ہو رہی ہے، گرد و غبار اڑ رہا ہے. جب سلطان وہاں پہنچے تو سوچا کہ اللہ کے درویش، اللہ کے ولی، اللہ کے نیک بندے کی خانقاہ کی گرد و غبار ہے، اس سے کیا بچنا. غبار آلود ہوتے ہوئے اندر آ گئے. خادم خاص حضرت صاحب کی مالش کر رہے تھے، حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی کے خادم، حضرت کے سر میں تیل وغیرہ لگا کر مالش چل رہی تھی. حضرت سر جھکائے بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میرے بادشاہ وقت آیا اور ساتھ میں اس کے جو مصاحبین تھے ان کو آتے ہوئے دیکھا تو وہ مالش کرنے والا جو خادم خاص تھا وہ بوکھلا گیا اور ایک دم سے وہ چیخا چلا حضرت حضرت حضرت. تو حضرت بھی تھوڑا سا جھج کے کہا کیا ہوا بھائی، خیر تو ہے؟ کہ حضرت بادشاہ وقت آئے. بادشاہ سلام، ارے یار میں سمجھا شاید کوئی جوں تیرے ہاتھ لگ گئی جو اتنا تو چیخا ہے حضرت حضرت، آنے دے بادشاہ ہے تو کون سا کوئی آسمان گر رہا ہے. تو اس کو کوئی خاص توجہ نہ دی، بادشاہ آ گئے، سلام کلام محل ملاقات. تو بادشاہ اشرفیوں کی بھری ہوئی اور اس زمانے کی جو کرنسی تھی اس کی بھری ہوئی تھیلی نذرانہ پیش کرنے کے لیے ہدیہ کے ساتھ لائے تھے. تو بات چیت، سلام کلام، حال احوال ہوئے. تو اس نے وہ پوٹلی پیش کی، حضرت نے بھی اپنے ہونے والے اس میں جو میزبانی کے لیے ادھر ادھر تلاش کیا کہ بادشاہ کی کیا خاطر توازو کی جائے، تو دیکھا تو کوئی وہ روٹی کے ٹکڑے ملے جو سوکھے تھے، خشک تھے. تو آپ نے پانی اور روٹی کے خشک ٹکڑے سامنے رکھ دیا کہ لو بھائی ہمارے پاس تو یہی ہے ضیافت کے لیے، یہ روٹی سوکھ چکی ہے، پاپے بن چکی ہے، پاپڑ بن چکے، لہذا پانی سے بھگو اور کھاؤ. بادشاہ نے کبھی سوکھی روٹی کھائی نہ تھی، اب وہ پانی میں بھگو کے جب کٹر کٹر کر کے توڑ کے کھائے تو چبھا چبھا کے وہ اترنے کا نام نہ لیں. تو حضرت نے پوچھا کیا ہوا، کھائی نہیں جا رہی؟ کہا حضرت وہ ذرا مشکل اور دشواری ہو رہی ہے، اتر نہیں پا رہی، جسم اس کو قبول نہیں کر رہا. فرمایا کہ جس طرح یہ سوکھی روٹی تمہارا جسم قبول نہیں کر رہا، تو میرا بھی جسم تمہاری اس پوٹلی کو قبول نہیں کر رہا، مجھے بھی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ مجھے ہضم نہیں ہو رہی، یہ پوٹلی لیتے جاؤ. بات چیت، حال احوال، خیر خیریت ہوئی. تو بادشاہ نے اپنے آنے کا مدعا بیان کیا کہ میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ ہم حملے پہ حملے کر چکے لیکن ناکامی کا سامنا ہوتا ہے، تو کسی نے مشورہ دیا کہ آپ سے دعا لے لوں. اور میں کہا اچھا بھائی، درویش لوگ بڑے سادے ہوتے ہیں، بڑے اللہ والے. حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی اپنے ایک خلیفہ کو تیار کر کے کسی جگہ ذمہ داری سونپ کر دین کی خدمت کے لیے بھیج رہے تھے، تو بڑی پیاری نصیحت فرمائی تھی، فرمایا کہ اللہ کی مخلوق کو اللہ سے جوڑنا، اپنے آپ سے مت جوڑنا. یہ پیری مریدی بڑا اونچا ایک دھندا ہے، جو پیر جس علاقے میں کامیاب ہو گیا تو مریدین اس کے غلام بن جاتے ہیں، وہ اپنے قدم چموائیں تو وہ قدم چومنے پر بھی آمادہ ہیں. تو فرمایا کہ اللہ کی مخلوق کو اللہ سے جوڑنا، اپنے آپ سے مت جوڑنا. تو مقصد اصلی کو سامنے رکھنا کہ اللہ کی ذات وہ بندوں کو مل جائے، بندوں کا تعلق اللہ تعالیٰ سے جڑ جائے، بندے اللہ تعالیٰ کو پہچان لیں. اور کس بے تکلفی کے ساتھ حضرت مالک ابن دینار، ان سے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے راز اگر فاش کر دوں نا کوئی تمہارے سے بات کرنے کے، تمہیں منہ لگانے کو تو آمادہ نہ ہو. کہا کہ یا اللہ آپ کی فیاضی، آپ کی جود و کرم، سخاوت اگر لوگوں کو بتا دوں، آپ کا فضل و کرم کھول کے لوگوں کو بتا دوں، کوئی آپ کی عبادت نہ کرے، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ آپ کس قدر رحیم و کریم ہیں، مہربان ہیں، جود و سخا کے مالک ہیں، تو لوگ آپ کی عبادت کرنا چھوڑ دیں. تو اللہ کا شان کا کرم کا معاملہ تو ایسا ہی ہے کہ بندوں کے ساتھ مہربانی ہی مہربانی. تو بہرحال حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمہ اللہ نے جب یہ سن لیا تو اپنا وہ ایک جبہ تھا، جائے نماز کے ساتھ ہی رکھا تھا وہ اٹھا کے دیا, فرمایا کہ لو بھائی ہمارا جبہ لیتے جاؤ اور اب کی مرتبہ جب تم حملہ کرنے کی تیاری کر لو تو دو رکعت نماز نفل پڑھ لینا اور یہ جبہ ہمارا اپنی جھولی میں رکھ لینا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا کہ اے اللہ اگر اس جبے والے کی آپ کے ہاں کوئی قدر و منزلت ہے تو اس کی برکت سے آپ ہمیں اس مارکے میں کامیابی عطا فرما دیں, اور دعا کر کے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ کے پھر آگے تم قدم اٹھانا. یہ یہاں سے بڑے خوش خوش جبہ لے کر چلے گئے. پھر جب وہ تیاریاں مکمل ہو گئیں اگلے مارکے کی تو وہی وقت عین موقع پر انہوں نے جائے نماز بچھائی, نماز پڑھ لی, عبادت کی اور اس کے بعد رکھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہ اگر اس جبے والے کی آپ کے نزدیک کوئی قدر و منزلت اور اہمیت ہے تو آپ اس کی برکت سے ہمارے لیے سومنات کو فتح کرا دیں. دعا مانگی اور کاروائی شروع کی اور دیکھتے ہی دیکھتے اللہ پاک نے فتح عطا فرما دی. وقت گزر گیا, جو کفار تھے دشمنان تھے ہندوؤں نے پیشکش رکھی, وہ بت ایسا تھا کہ جو اندر سے پورا کھوکھلا تھا اور اس کو مقناطیسی کشش کے ذریعے سے اس کمرے کے اندر اس طرح معلق کیا گیا تھا کہ وہ بغیر کسی اٹک کے بغیر کسی جوڑ کے وہ اس خلا اور فضا کے اندر وہ بغیر کسی تعلق کے وہ خلا کے اندر معلق تھا اور تھا کھوکھلا. اس کھوکھلے بت کے منہ کے اندر سے لوگ اپنے نذرانے اس میں ڈالا کرتے تھے. تو اس وقت کے ہندوؤں نے اور وہ جو شکست خوردہ لوگ تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو اس بت کے وزن کے برابر سونا دے دیں, آپ یہ بت ہمارے حوالے کر دیں اور اس کے بدلے میں آپ ہم سے اس کے وزن کے برابر سونا لے لیں. تو سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں تاریخ کے اندر اپنے آپ کو بت شکن لکھوانا چاہتا ہوں, بت فروش لکھوانا نہیں چاہتا, ضمیر فروش اسلام فروش لکھوانا نہیں چاہتا کہ میں نے سودے بازی کر لی سونے کے چکر میں سونے کے لالچ میں بت بیچ دیا اور سونا وصول کر لیا. فرمایا کہ میں تاریخ اسلام کے اندر اپنے آپ کو بت شکن بت توڑنے والے لکھوانا چاہتا ہوں, بت فروش لکھوانا نہیں چاہتا. تو بہرحال جب اس بت کو توڑا گیا تو وہ چونکہ کھوکھلا تھا اندر سے اور زمانہ قدیم سے نہ جانے کب سے اس کے اندر نذرانے اور چڑھاووں کا سلسلہ چل رہا تھا, جب اس کو توڑا گیا تو اس قدر قیمتی ہیرے جواہرات اور اس کے اندر جو قیمتی وہ جواہر پارے نکلے ان کی قیمت کو جب لگایا گیا تو وہ اس بت کے برابر جتنا سونا تھا اس سے کئی گنا زیادہ سونے سے بھی بڑھ کر قیمتی ہیرے اس میں سے دستیاب ہوئے. وقت گزرنے کے بعد شکریہ ادا کرنے کے لیے حضرت سلطان محمود غزنوی حضرت خواجہ ابوالحسن خرقانی رحم اللہ کے پاس حاضر ہوئے اور شکریہ ادا کرنے لگے تو حضرت نے پورا حال پوچھا, تفصیل پوچھی کہ کیا کیا. کہا کہ حضرت جیسے آپ نے بتایا تھا تو وہی ہوا کہ میں نے تیاری کر لینے کے بعد جائے نماز بچھا کر دو رکعت پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی. کہا کیا دعا کی؟ کہا کہ میں نے دعا کی کہ یا اللہ اگر اس جبے والے کی آپ کے ہاں کوئی قدر و منزلت ہے تو ہمارے سامنے یہ سومنات کا مارکہ ہے, سومنات ہمارے لیے فتح فرما دیں, ہمیں فاتح سومنات بنا دیں. حضرت مسکرائے, فرمایا کہ سلطان بہت چھوٹی دعا کی, اگر اس وقت تو پورے عالم کی فتح مانگ لیتا اللہ تعالیٰ تجھے پورا فاتح عالم بنا دیتے, موقع بڑا اچھا تھا. اگر تو اس وقت پورے عالم کا فاتح ہونا بھی مانگتا تو اللہ تعالیٰ تجھے اس لمحے فاتح ہونا بھی نصیب فرماتے. تو غرض یہ کہ دوسروں کی دعائیں لینا, بزرگوں سے دعائیں کرانا یہ بھی کوئی خلاف نہیں, لیکن خود انسان کی ذات کے اندر اس قدر یقین ہو, اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ اور اعتماد ہو کہ سب سے پہلے پل پل پہ وہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا عادی ہو اور اللہ تعالیٰ سے لو لگانے کا عادی ہو, نسبت قلندری اس کو حاصل ہو کہ ہر چیز وہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے لو لگا کے رکھتا ہے, رجوع اللہ رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ رکھتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارک ہیں, فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے زیادہ کوئی چیز مکرم اور محترم نہیں ہے. آپ کا ارشاد مبارک ہے دعا مخ العبادہ, دعا عبادت کا مغز ہے, نچوڑ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگا کرو, کیونکہ اللہ تعالیٰ سوال اور حاجت طلبی کو پسند فرماتا ہے اور سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ سختی کے وقت آدمی فراخی کا انتظار کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا گیا ہے, فرمایا کہ جو مجھے خوشحالی میں یاد رکھتا ہے بدحالی میں خود اسے یاد رکھوں گا, اور جو خوشحالی میں مجھے بھول جاتا ہے بدحالی میں بھی اسے بھول جاؤں گا. خوشحالی ہے, حالات اچھے ہیں, صحت اچھی ہے, معاشی لحاظ سے وہ سیٹ ہے, اور کاروباری حساب سے بال بچوں کے حساب سے گھریلو زندگی کے اعتبار سے بیوی بچے سارا خوشحال گھرانہ اس کو میسر ہے, فرمایا جو خوشحالی کے دنوں میں مجھے یاد رکھتا ہے خدا نہ خواستہ رب اس پر بدحالی آئے گی, میں خود اسے یاد رکھوں گا, اور جو بدحالی میں مجھے پکارتے ہیں آ کر خوشحالی میں فراموش ہو چکے تھے تو اب ان کا پکارنا وہ سنی انسنی. جس نے خوشحالی میں مجھے بھلا دیا اب بدحالی میں مجھے پکارے گا میں بھی اسے بھلا دوں گا. تو اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنے والا, خوشی اور غمی دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنے والا اور اس سے لو لگا کر مانگنے والا, یہ بڑا ہی کامیاب اور کامران ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے اپنی ضرورت اور حاجت نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ کا اس پر غضب نازل ہوتا ہے, وہ اتنا مستغنی ہے اتنا بے پرواہ ہے. قرآن کریم میں اللہ پاک فرمانا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید, تم سب اللہ کے فقراء ہو, اللہ کے بھکاری ہو, اللہ کے محتاج ہو, اللہ کے در کے سوالی ہو. اور بندہ اتنا مستغنی بن جائے کہ اس کے سامنے کبھی ہاتھ ہی نہیں پھیلاتا, تو ایسا مستغنی بندہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہاں فرمایا کہ اس پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے. تو میں نے کہا کہ مختصراً آداب دعا کہ حمد ہو الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم, اس کے بعد اپنے گناہوں کا اعتراف, پھر اپنی ضروریات. سب سے پہلے حدیث میں فرمایا کہ اپنے لیے مانگو, پھر اپنے ماں باپ ہیں, محسنین ہیں, اپنے جو بھی انسان کے معاملات ہیں, پھر اپنی امت کے لیے, پھر سارے جو جو بھی معاملات ہیں آگے پھر بڑھتا چلا جائے. ایک شخص تھا جو کہنے لگا, دعا کر رہا تھا کہ اے اللہ میری اور محمد کی مغفرت فرما دے اور بس. فرمایا کیوں اللہ کی رحمت کو اتنا تنگ کرتے ہو, اس کی رحمت وسیع ہے, وسعت کے ساتھ مانگو, دل کھول کے مانگو, اللہ کی رحمت کو ایسے تنگ نظری کے ساتھ بندشوں کے اندر بند نہ کرو کہ خالی میری اور میرے حبیب کی مغفرت ہو جائے باقی سارے گئے. تو فرمایا کہ نہیں. حدیث مبارک میں آتا ہے جو روزانہ 25 مرتبہ, ایک روایت میں 27 مرتبہ اہل ایمان کے لیے مغفرت کی دعا مانگتا ہے, اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات, اے اللہ تمام مؤمنین کی مغفرت فرما, تمام مؤمنات کی مغفرت فرما. جو روزانہ 25 مرتبہ یا 27 مرتبہ اہل ایمان کے لیے مغفرت کی دعا مانگتا ہے, فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمام اہل ایمان کے برابر اس کو نیکیاں عطا فرماتے ہیں اور اس سے بڑھ کر اس کو مستجاب الدعوات بنا دیتے ہیں. نقد انعام اس کی زندگی میں ملتا ہے کہ مستجاب الدعوات ہے, کہ جو دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیتے. تو اتنا آسان سا نسخہ انسان اپنی دعاؤں کے اندر اہل ایمان کو یاد رکھے اور اس کے اندر زندہ ہوں, جانے والے ہوں, سب کے لیے جب انسان دعائیں کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی برکت سے ایک تو ان کی تعداد کے بقدر نیکیاں عطا فرماتے ہیں اور دوسرے اس کو مستجاب الدعوات بالخیر بنا دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا سے عاجز مت ہوا کرو, کیونکہ دعا کے ساتھ کوئی بھی انسان ہلاک نہیں ہوتا. جب دعاؤں کا اہتمام رکھتا ہے, اللہ تعالیٰ سے خیر و بھلائی اور مدد مانگتا ہے. میں نے آپ کے سامنے قصہ عرض کیا تھا کہ بزرگ اور درویش تھے جو دریا کے کنارے پر آباد اور مقیم تھے. کشتی میں سفر کرنے والا, جب کشتی یہاں سے وہاں, وہاں سے یہاں, کشتی تھی جو دریا کو عبور کرنے کے لیے استعمال ہوتی تھی. ایک شخص آیا جو کشتی سے پار ہو کر وہاں جانا چاہتا تھا. آپ کا دل, بزرگ کا دل کھٹکا, ڈرا کہ یہ ڈوب نہ جائے دریا میں طغیانی تھی. فرمایا کہ بیٹا اس وقت سفر نہ کرو, میرا دل کہہ رہا ہے کہ کشتی ڈوب جائے گی. کوئی مسئلہ نہیں, ہم تو روز آتے جاتے رہتے ہیں, ہمارا آمد و رفت کا سلسلہ ہے, ہوتے ہیں دریا ہوتے ہیں تو سامنے ادھر گاؤں ہیں, ادھر گاؤں ہیں تو لوگ ادھر ادھر آتے جاتے ہیں. تو وہ ان کی بات کو سنی انسنی کر کے چلا گیا, کہا کہ اللہ مالک ہے میں تو روز آتے جاتا ہوں, چلا جاؤں گا. آگے گیا, واقعی کشتی ڈولی اور ڈوب گئی اور وہ بیچارہ اللہ کو پیارا ہو گیا. وقت گزر گیا, مدت دراز کے بعد پھر اسی طرح دریا عروج پر تھا, طغیانی پہ تھا, کشتی کنارے پر بندی ہوئی تھی. ایک نوجوان آیا, سفر کا ارادہ رکھتا تھا, دل کھٹکا. حضرت نے فرمایا کہ بیٹا سفر مت کرو, دریا جوش میں ہے اور میرا دل کھٹکتا ہے کہ کہیں ڈوب نہ جاؤ. پہلے بھی ایک نوجوان ڈوب چکا, میری بات نہ مانی. تو اس نے بھی کہا نہیں, یہ تو ہمارا روزمرہ کا سلسلہ رہتا ہے, ہم تو اسی طرح عبور کر جاتے ہیں, لہٰذا آپ ٹینشن فکر نہ کریں, اور میں یہاں سے وہاں تک گزر جاؤں گا, اللہ خیر کرے گا. یہ گزرا, یہاں سے آر پار ہو گیا, دریا کی طغیانی کے باوجود بھی نہ ڈوبا. وہ حیران ہو گیا کہ وہ ڈوب گیا, یہ نہیں ڈوبا. تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ معمہ حل ہو جائے کہ چکر کیا ہے. اللہ پاک نے راز فاش کیا, فرمایا کہ پچھلے والے نے کو جب آپ نے منع کیا تھا کہ مت سفر کرو, ادھر سے ادھر مت جاؤ, تو اس نے کہا تھا کہ اللہ مالک ہے, اور دوسرے والے کو جب آپ نے ٹوکا منع کیا تو اس نے کہا اللہ خیر کرے گا. پچھلے والے نے میرے لیے مالک ہونے کا اعتراف کیا کہ اللہ مالک ہے, میں اس کا مالک ہوں, وہ میرا مملوک ہے, میری ملکیت تھی, میں نے اپنی ملکیت کی بس وفات کا فیصلہ کر دیا, اس کو انتقال ہو گیا. دوسرے والے نے مجھ سے خیر کی امید رکھی, کہا اللہ خیر کرے گا, کوئی مسئلہ نہیں, میں دریا پار کروں گا, اللہ خیر کرے گا. اس نے مجھ سے خیر کی امید جوڑی, تو میں نے اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کیا اور اس کو آر پار کرا دیا. تو ایسے چھوٹے چھوٹے معاملات کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں, تو بندے کے لیے ہمیشہ زبان سنبھال کر چلانی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی بھی اپنی زبان کو محتاط انداز سے مت ہٹانا, ذرا سی بے احتیاطی ہوتی ہے, زبان سے کوئی غلط جملہ نکلا, کوئی بدعائیں نکلی, فرمایا کہ قبولیت کی گھڑی تھی, اسی لمحے وہ دعا قبول ہو گئی. بعض دفعہ انسان کے اوپر وہ دعا قبول ہو کے جب نمودار ہوتی ہے پھر اس وقت انسان پچھتاتا ہے, پھر پچھتانے سے کیا ہوتا ہے. تو فرمایا کہ ہمیشہ زبان کے اوپر صحیح طرح سے نگرانی رکھو کہ کبھی بھی زبان بے لگام ہو کر نہ چلے. فرمایا کہ ہمیشہ زبان کو روک کے رکھو, کبھی بھی اسے بد دعا مت کرو, اور خاص کر غیظ اور غضب اور غصے کے وقت میں بیوی بچوں پر انسان اول فول شروع ہو جاتا ہے, اپنے لیے شروع ہو جاتا ہے, ان کو دھمکانے کے لیے, خدا کرے میں مر جاؤں, خدا کرے میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے, خدا کرے مجھے واپس آنا نصیب نہ ہو, ایسی ویسی اول فول باتیں جب انسان کرتا ہے بہت ممکن ہے کہ وہ عین لمحہ قبولیت کی گھڑی تھی, دعا قبول ہو گئی, واقعتاً ویسے ہی ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جیسا تو نے چاہا ویسا ہی ہوا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دعائیں کرنے کا التزام اس قدر زیادہ ہو کہ سب سے پہلے خود انسان دعائیں کرنے کا عادی ہو, یقین کے ساتھ, اعتماد کے ساتھ, اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے, اور پھر بعد میں کبھی بھی کسی سے دعا لے لی, والدین کی دعا لے لی, والدین کے ہوتے ہوئے تو انسان کو کسی اور کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. والدین کی دعاؤں کے بارے میں فرمایا کہ براہ راست یہ عرش تک پہنچتی ہیں, ایک مظلوم کی بد دعا اور والدین کی دعائیں جو براہ راست اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شرف قبولیت پائی جاتی ہیں. تو والدین کو انسان راضی رکھے, خوش رکھے, اور پھر اللہ تعالیٰ سے جب معاملات بندے کے صاف ہوتے ہیں, میں نے عرض کیا تھا کہ دو شرطیں تھیں, رزق حلال کا ہو اور صدق مقال کا ہو, کہ زبان اس کی صاف شفاف ہو, گفتگو کے اندر اس کے کوئی لایانی غلط ناجائز حرام اس کی زبان کے اوپر نہ آتا ہو, اور دوسرے یہ کہ لقمہ اس کا حلال کا ہو, تو پھر مبارک زبان سے نکلنے والی دعا قبول ہی قبول ہو جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ پھر اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے بھی انسان دعا کرا لے, دعا لے لے, لیکن ایسا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے اور یقین یہ ہو کہ میری تو دعا قبول نہیں ہوتی, ہم تو بڑے گناہگار ہیں. ارے گناہگاروں کی دعاؤں پر تو اللہ تعالیٰ راضی اور خوش ہوتے ہیں. گناہگار بندہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے, متوجہ ہوتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس قدر خوش ہوتے ہیں کہ میرا بندہ جانتا ہے, علیم عبدی, کیا میرا بندہ جانتا ہے اس بات کو کہ لہو رب یغفر الذنوب, کہ اس کا کوئی پروردگار ہے جو اس کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. تو گناہگار بندہ جب اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف آتا ہے, گناہوں پر نادم ہو کر توبہ استغفار کرتا ہے, اپنی مرادیں اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے, تو اللہ تعالیٰ تو اور زیادہ خوش ہوتے ہیں, اس کو نوازتے ہیں. چل جائے کہ بندے نے اپنا گمان یہ بنا لیا کہ میری درخواست تو آپ ویسے بھی قبول کریں گے ہی نہیں, تو بادشاہ بھی پھاڑ کے اسی کے منہ پہ مارے گا, لو ہم یہاں جھک مارنے آئے ہو ہمارے پاس, جب پہلے ہی تم نے لکھ دیا, ایک تو درخواست پیش کرنے کا ڈھنگ نہیں ہے, درخواست پیش کر رہے ہو کبھی کھجا کے ادھر دیکھتے ہو, کبھی کھجا کے ادھر دیکھتے ہو, تمہیں سلیقہ اور ڈھنگ نہیں ہے بات کرنے کا کہ کس سے بات کر رہے ہو, اور دوسرے نمبر پہ آخر میں لکھا ہوا ہے کہ ویسے بھی مجھے معلوم ہے کہ آپ میری بات تو مانیں گے نہیں, جب پہلے سے معلوم ہے تم یہاں کیا جھک مارنے آئے ہو. ذرا تھانوی رحمۃ اللہ کے پاس ایک شخص آیا تھا نا, نوجوان عشق میں مبتلا تھا, تو حضرت نے اس کو بتایا تدبیر کہ بھائی یہ کیا کرو یہ کیا کرو, اور وہاں نہیں جایا کرو, کوئی دودھ والی تھی جس سے عشق و معاشقہ ہو گیا تھا, کہا مجھے ضرورت نہیں ہوتی وہاں دودھ لینے, اسی لیے جاتا ہوں تاکہ اس سے ملاقات ہو جائے, بات چیت ہو جائے. تو اس نے کہا حضرت یہ تو نہیں ہو سکتا, ٹپاک کر کے تماچا رسید کیا, ایک ڈھول رسید کیا ایسے جیسے مارتے ہیں نا, تو اس کے ایک تھپڑ رسید کیا, یہاں پھر کیا ہمارے پاس کیا کرانا ہے, جب تمہیں اپنا علاج ہی نہیں کرانا تو ہمارے پاس کیا لینے آئے ہو. پھر ایک تھپڑ لگنا تھا, وہ شاید جب واپس گیا اپنے گاؤں میں اپنے علاقے میں, تو کہا کہ اس تھپڑ کا اثر ایسا پڑا کہ سارا عشق جھڑ گیا, وہ جو عشق و محبت کے وہ جو زہریلے اثرات تھے نا, اس تھپڑ کی برکت سے وہاں جب پہنچا تو اللہ پاک کی برکت سے وہ سارا زنگ دور ہو گیا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ بندہ خود اپنے گھر کے معاملات, اپنی ضروریات دوسروں کے سامنے رونے رونے کے بجائے اللہ تعالیٰ ہی کے سامنے گڑگڑائے, اسی کے سامنے فریاد رکھے. جب اللہ تعالیٰ سے جتنے یقین کے ساتھ مانگے گا, اور آزمائش کے ساتھ نہیں کہ آزماتا ہوں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے, یہ بات پہلے بھی ایک دفعہ میں نے عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ تو بندوں کو آزماتے ہیں, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے امتیوں کو آزمایا ہے. ایک نوجوان صحابی سے فرمایا تھا جاؤ, محبت کا انہوں نے دعویٰ کیا تھا, یا رسول اللہ جو حکم فرمائیں گے حاضر ہوں. آپ نے فرمایا تھا جاؤ والدہ کی گردن کاٹ کے سر لیا, وہ ایسے بھاگ پڑے دوڑ پڑے کہ ان کو پیچھے دوسرے صحابہ کو بھجوا کے رکوایا, سچی مجھ بھاگ چلے. فرمایا میں تو صرف تمہارا امتحان لے رہا تھا. تو وہ حضرات تو امتحان کے اندر, یعنی اللہ بھی امتحان لیتے ہیں اپنے بندوں کا, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض دفعہ آزمایا ہے اپنے امتیوں کو, اپنے چاہنے والوں کو. لیکن امتی کا یہ حق نہیں بنتا, بندے کا یہ حق نہیں بنتا کہ اللہ تعالیٰ کو آزمائے. یار اللہ میاں نے وعدہ کیا, چلو دیکھتے ہیں اللہ میاں دیتے ہیں کہ نہیں دیتے. استغفار کے اوپر اللہ میاں نے وعدہ فرمایا کہ ہم چھپر پھاڑ کے عطا فرمائیں گے, چلو استغفار پڑھتے ہیں دیکھتا ہوں اللہ میاں دیتے. تو اللہ میاں کو کیا دیکھنا, لا یسألو عما یفعل وهم یسألون. اللہ تعالیٰ کے بارے میں بندہ یہ سوچ نہ رکھے کہ چلو اللہ میاں کو آزماتا ہوں دیکھتا ہوں. بزرگ تھے جو ایک حدیث مبارک محدث تھے, جس میں حدیث مبارک وہ پڑھتے پڑھایا کرتے تھے, مشکات شریف میں آتی ہے, ہم لوگوں نے بھی پڑھی اور پڑھائی, جس کے اندر آتا ہے کہ مقتدی امام کی اقتدا میں چلے, امام جیسے جیسے چلے گا ویسے ویسے مقتدی کرے گا, مقتدی امام سے سبقت نہ لے لے, آگے نہ بڑھے, رکو میں ہے تو امام کے ساتھ رکو میں جائے گا, جب امام رکو سے اٹھے تو یہ سر اٹھائے گا, جب سجدے میں جائے تو یہ سجدے میں, یعنی امام کے پیچھے پیچھے چلے اقتدا کرے گا. فرمایا کہ رکو میں امام سے پہلے سر نہ اٹھائے, ایسا نہ ہو کہ اس کا سر گدھے جیسا ہو جائے. حدیث کے الفاظ ہیں, ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدھے جیسا بنا دے. تو ایک محدث تھے, وہ ہمیشہ درس حدیث دیتے وقت بھی اپنے چہرے پر نقاب رکھتے تھے. تو ان کا کوئی شاگرد تھا, اس کو تجسس ہوا کہ مرد ہونے کے باوجود ہمیشہ اپنے چہرے کو ڈھانک کر رکھتے ہیں تو آخر کیا وجہ ہے. تو اس کو تجسس ہوا, ٹوہ کے اندر وہ ان کے پیچھے پڑ گیا اور ان سے پوچھنے لگا. اسرار جب زیادہ ہوا تو آخر کار ایک دن تنہائی میں انہوں نے اس راز کو فاش کیا, بتایا کہ بھائی بات یہ کہ حدیث جب میں نے پڑھی تو مجھے تردد ہوا کہ امام کے لیے آیا کہ امام کی مقتدا بنا کر اس کی تابع داری کرو, اس کی اقتدا کرو, اس کے ساتھ ساتھ چلو, اس سے آگے مت بڑھو, ورنہ ایسا نہ ہو کہ اگر تم امام سے آگے بڑھنے لگے, اس سے پہلے رکو, اس سے پہلے رکو سے سر اٹھا لیا, اس سے پہلے سجدے میں چلے گئے, اس طرح کی کیفیات ہوئیں, تو ایسا نہ ہو کہ تمہارا سر گدھے کا سر جیسا ہو جائے. تو یہ حدیث جب میں نے پڑھی اور پڑھائی تو مجھے تھوڑا سا تردد ہوا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ گدھے جیسا سر ہو جائے. تو ایک دفعہ جان بوجھ کر میں نے اس حدیث کو آزمانے کے لیے امام سے پہلے سر اٹھا لیا, کہا کہ اسی دن سے میری شکل گدھے جیسی ہو گئی, اب شرم کے مارے اپنے چہرے کو چھپا کے رکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ کو نہیں آزمایا جاتا, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں آزمایا جاتا کہ یہ وعدہ کیا چلو دیکھتا ہوں آزما کے. تو اللہ تعالیٰ کو جو اس نے وعدے کر لیے وہ یقیناً ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اتنا ٹھوس یقین رکھے کہ واقعتاً یہ بالکل سچے اور پکے وعدے ہیں. جتنے یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے لو لگائے گا, فریادی بن کر اللہ تعالیٰ سے مانگے گا, اللہ تعالیٰ حکیم ہے. کتنی ہی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بعد میں انسان کے سامنے جب وہ فیصلہ آتا ہے انسان خود شکر ادا کرتا ہے, یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے اس وقت میرے ساتھ اس طرح نہیں کیا. بعض دفعہ انسان کا کہیں جانے کا ارادہ ہے, سفر کا ارادہ ہے, اور وہ رہ گیا, پچھتاتا ہے, بلبلاتا ہے, انسان کڑتا ہے کہ یہ فلائٹ مجھ سے کیوں نکل گئی, تاخیر کیوں ہو گئی, میں ٹریفک میں کیوں پھنس گیا, ایسا ہوا ویسا ہوا, بلبلاتا رہ جاتا ہے. اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ آگے جا کے حادثہ ہوا, اس حادثے کے اندر اللہ پاک نے اس کو بچا لیا. تو یہ سجدہ شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے تو نے مجھے دیر اور اس نے پھنسا دیا تھا. تو یہ تو کبھی کبھی راز فاش ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی حکمت کے, ورنہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے, ہمیشہ اپنے بندوں کے لیے خیر خواہی کے فیصلے فرماتے ہیں. تو بندہ یقین رکھے, اپنے اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھے, دل کھول کے چھوٹی چیز بڑی چیز اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہے, اور ہر معاملہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھنے کا عادی بن جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے لیے دعا کے دروازے کھول دیے گئے اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل گئے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا جو مانگی جاتی ہے تو فرمایا کہ اس سے زیادہ کوئی محبوب دعا نہیں مانگی گئی کہ انسان اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرتا ہو. عافیت, چین اور سکون, راحت اور آرام, کوئی اس کے اوپر مصیبت نہیں ہے, کوئی اس کے اوپر آزمائش نہیں ہے, کوئی اس کے اوپر گھبراہٹ, کوئی ٹینشن نہیں ہے. تو عافیت ہر مصیبت اور ہر بیماری سے بچا ہوا ہونا, وقت کے اوپر اس کے عبادت کی توفیق کا مل جانا, گناہ کے موقع پر آ جائے گناہ سے اس کا بچ جانا, حادثے کا وقت آ گیا حادثے سے بچ جانا, مصیبت سر پر کھڑی تھی مصیبت کا ٹل جانا, تو یہ ساری چیزیں عافیت ہیں. بیماریوں کے دورے میں بھی وہ صحیح سالم اپنے اللہ کی حفاظت میں رہتا رہے, اور خدا نہ خواستہ بیماری آ جائے صحیح سالم ہو جائے دوبارہ صحت کا نصیب ہو جانا, ہر چیز یہ عافیت کے زمرے میں آتی ہے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے سے مانگی جانے والی دعاؤں میں سب سے محبوب دعا وہ ہے جس میں انسان اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرتا ہو. صلی اللہ العفو والعافیہ. فرمایا کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے عفو و درگزر مانگو اور عافیت کا سوال کرو, یقین کامل ہو, اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ ہو, پھر آنکھ بند کر کے اندھا اعتماد کر کے کامل مکمل توکل اور بھروسہ کر کے چھوٹی بڑی چیزیں اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا عادی بن جائے, پھر دیکھے کہ اس کی دعاؤں پر اللہ تعالیٰ کیسے اس کی فریادوں کو سنتے ہیں. ضربیں کسی کی نام کی دل پر یوں ہی لگائے جا, گو نہ ملے جواب کچھ در یوں ہی کھٹکھٹائے جا. واضح واضح فقیر آتے ہیں نا دروازے پر, وہ ہر تھوڑی دیر بعد, اور وہ ہے کوئی بوڑھا کوئی بوڑھی کوئی لاٹھی ٹیک کر آیا ہوا, تو انسان کو ترس آ جاتا ہے کہ یار دے ہی دو. ایک تو ہوتے ہیں جو روز مرہ کے پیشہ ور گداگر, لیکن ایک ہے جو بوڑھا ہے, کوئی بوڑھی ہے, کوئی ضرورت مند ہے, کوئی حاجت مند ہے, جو بڑی منت سماجت کے ساتھ فریادی انداز میں دستک دیتا ہے تو اللہ محالہ انسان کو ترس آ ہی جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو ارحم الراحمین ہے, وہ بغیر کسی توقف کے بندوں کے اوپر مہربانی کرنے والے ذات ہیں. وہ ارحم الراحمین, وہ تمام مہربانوں میں سب سے بڑے مہربان ہیں, ترس کھانے والوں میں سب سے زیادہ ترس کھانے والے ہیں. تو اس ذات کے اوپر بھروسہ کامل ہو, اعلیٰ درجے کا بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے والا ہو, فریادی بن کر لگ لپٹ کر اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہو, تو یہ آداب سامنے رکھے جائیں کہ حمد ہو, درود ہو, توبہ استغفار ہو, اپنی من کی مرادیں ہوں, دین اور دنیا کی ساری چیزیں, بس اس میں حرام کا سوال نہ ہو. یہ سب چیزیں مانگنے کے بعد ختام ہو مسک, آخر میں پھر درود شریف اس کا اختتام ہو جائے. تو یہ پورا مجموعہ تیار ہو کے گلدستہ بنا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھیج دے, اور اس کا رزق حلال کا ہو, زبان اس کی صاف شفاف ہو, سمجھ لو کہ دعاؤں کا پورا عرضی اللہ تعالیٰ کی قبول اور مقبول ہو گئی. اب اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ بندے کے لیے اس کی مانگی ہوئی دعاؤں میں کون سی دعا کا نتیجہ کس انداز سے نمودار کرنا ہے, کس انداز سے ظاہر کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی دلی مرادوں کو ہمارے ارمانوں سے بڑھ کر پورا فرمائے, خیر اور عافیت عطا فرمائے, اور یہ جو مرض کا سلسلہ چل رہا ہے کورونا کا, اللہ پاک اس سے بھی پوری امت مسلمہ کو نجات عطا فرمائے, بالخصوص ہم وطنوں کو, اور یہ جو معاملات چل رہے ہیں بندشوں کے, رکاوٹوں کے, تعطل کے, اللہ تعالیٰ ان سلسلوں کو جاری اور ساری رکھے. تعطل کے سلسلوں کو اللہ تعالیٰ موقوف فرما دے, ختم فرما دے, اور کاروبار زندگی ہو یا تعلیمی ادارے ہوں یا دیگر نظام زندگی کے شعبے ہیں, ہر چیز متاثر ہے. اللہ تعالیٰ اس وبا سے, دیگر وبائی امراض سے مکمل امت کو اور ہمارے وطن اور ہم وطنوں کو نجات عطا فرما کے خوشحال, بابر کا صحت اور عافیت والی زندگیاں عطا فرمائے, عمر دراز عطا فرمائے. دعا کی درخواست ہے محترم جناب عمران جمیل کے لیے کہ وہ کرونا میں مبتلا ہیں, اللہ پاک انہیں بھی اور تمام متاثرین کو صحت اور عافیت و شفا و سلامتی و تندرستی عطا فرمائے. ہمارے بنیرٹون کے استاد محترم حضرت مولانا مفتی محمد عاصم زکی صاحب دامت برکاتہم, ان کی بھی حالت نہایت تشویشناک ہے, وہ بھی وینٹیلیٹر پر ہیں. دعا فرمائے کہ اللہ پاک استاد محترم کو بھی صحت اور عافیت, شفا و سلامتی و تندرستی عطا فرمائے, اور یہ جو عافیت کی نعمت اللہ پاک نے رکھی ہے اللہ پاک اس کو دوام اور استحکام عطا فرمائے, اور ہر قسم کے چھوٹے بڑے مرض سے اللہ تعالی ہمیں بھی ہمارے خاندانوں کی حفاظت فرمائے, پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. اگلے اتوار انشاءاللہ ہمارا ایک شاید چھوٹا سا سفر ہوگا اندرون سندھ کا, تو اگلے اتوار شاید درس کی چھٹی رہے گی. آپ حضرات میں جو قریب سے آتے ہیں وہ تو کوئی مسئلہ نہیں, لیکن دور سے آنے والے حضرات اگر وہ ہمارے ساتھی ہیں اویس اجلال, ان حضرات کا نمبر لے لیں یا اپنا نمبر ان کو دے دیں, تو انہوں نے ایک نمبر لیا ہوا ہے جس کے اوپر وہ میں بیان ہونے یا نہ ہونے کا میسج ہر اتوار چلاتے ہیں. تو وہ احباب جو دور سے آتے ہیں اور کوئی رابطہ نہ ہو اور وہ آئیں اور بیان نہ ہو, تو ظاہر ان کو آنے کی زحمت اٹھانی پڑتی ہے, تو وہ ہمارے لیے تھوڑا سا بےد بھی لگتی ہے کہ بےچارے اتنی دور سے چلے آئے اللہ کی باتیں سننے کے لیے اور وہ یہاں پہنچے اور پتہ چلا بیان نہیں ہو رہا, تو ان حضرات کو تکلیف اٹھانی پڑتی ہے. بعض خواتین بھی ہیں جو وقت نکال کر آتی ہیں, تو ہماری یہاں اسکول کی جو خالہ ہیں طیبہ باجی, وہ خواتین ان کا نمبر لے کر رکھیں, ہر اتوار آنے سے پہلے پوچھ لیا کریں کہ بیان کی چھٹی وغیرہ تو نہیں ہے. تو اس صورت حال میں حالات بھی کچھ ایسے حساس اور نا موافق چل رہے ہیں جس کے اندر کچھ پتہ نہیں ہے کہ کب کوئی معاملات کے آ جائیں, تو صورت حال میں آنے والے حضرات جو دور سے آتے ہوں, قریب سے آنے والے احباب تو آئے, اگر بیان نہیں بھی ہوا تو چلو کوئی زیادہ بڑی زحمت نہیں, لیکن جو دور سے آئے کوئی سواری پر, کوئی بغیر سواری کے, کوئی بس میں, کوئی رکشے میں, کوئی چنچی میں, اور کوئی موٹر سائیکل پہ دور سے سردی کے موسم میں آئیں اور بیان کو نہ پائیں, تو ظاہر ہے کہ یہ زحمت پھر ہمارے لیے دکھ ہوتا ہے کہ ہمیں کسی ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو. تو کوئی احباب اس طرح کے ہوں تو اویس یا اجلال ان کے پاس ہمارا ایک خاص نمبر ہے جو ہم نے صرف اپنے اسی اعلان وغیرہ کے لیے رکھا ہے, تو وہ نمبر لے لیں یا اپنا نمبر دے دیں, تو یہ حضرات جب میسج چلاتے ہیں تو آپ حضرات تک اطلاع پہنچتی رہے گی. اللہ تبارک و تعالی ہمارے سلسلے جاری اور ساری رکھے, تو انشاءاللہ اگر اگلے اتوار ہمارا سفر ہوا تو پھر انشاءاللہ اگلے اتوار بیان موقوف رہے گا. اللہ تبارک و تعالی صحت اور عافیت کے معاملات فرمائے, خوشحالی کے معاملات فرمائے, معاشی لحاظ سے خیر و برکت عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمین. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم, وأنت المستعان وعليك البلاغ, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لك الحمد ولك الشكر, لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.